اللهم صل على محمد.
تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم ہو. سادہ سادہ سی بات کی صورت اگر میں کی خدمت میں عرض کروں، ایک آدمی جو یہ کہے کہ میں اہل بیت کے اطہار کی فکر کمانے والا ہوں، ایک آدمی جو کہے کہ میں اہل بیت کے اطہار علیہ السلام کے بہترین شاگردوں کی شناخت کرنے والا ہوں، ان کی فکر کو سمجھنے والا ہوں، ان کے راستے کو سمجھنے والا ہوں، ان کے لیے خدمتیں انجام دے رہا ہوں، صبح کی نماز ادا کرتا ہوں، کون سی خدمت ہے؟ ٹھیک ہے، دعویٰ بڑا دعویٰ ہے، ممکن ہے کہ وہ کہیں کہ میں روزانہ چار گھنٹے وقت دیتا ہوں، ہفتے میں 30 گھنٹے ہو جاتے ہیں میری خدمت کرنے کے، تو میں ان سے کہوں گا ان 30 گھنٹوں کی بات علیحدہ ہے، یہ مطلب وہ جو خدا کے لیے 15 منٹ صبح کو دینا چاہیے تھا وہ کیوں نہیں دیتے، اس پہ کیوں کمپرومائز کیا؟ اچھا اس پہ کمپرومائز کرنے کے بہت سارے ریزن، کوئی کہہ رہا کہ مجھے ایسا مجلس سے پہلے ہوتے ہوتے رات کو 2 بجے دیتے ہیں، صبح کو کیوں کیسے؟ یہ غلط کوشچن ہے، یہاں پر ایک بالکل کوئی آ رہے جو سادگی سے ایک بات پوچھے کیا فجر کی نماز واجب ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو آپ کمپرومائز کیوں کر رہے ہیں؟ اور اب آپ کوئی بھی دلیل دیتے رہیے اس وجہ سے کیا اس وجہ سے کیا، سادہ سی بات یہ ہوگی آئے شریعت نے یہ عذر قبول کیے نہیں کیے، تو اب آپ کہیں گے میں نے بڑے آداب کی خاطر حکم خدا چھوڑا ہے، کس نے آپ کو اجازت دی؟ یہ وہ جگہ جہاں مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ بالکل ایسی ہے جیسے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مثلا میرے پاس پی ایچ ڈی ہے لیکن مثال کے طور پر مجھے نہیں پتا کہ کیپیٹل سے کتنا ہے اس ماؤس میں، کم سے کم اتنا تو پتا چلنا چاہیے تھا، اگر اتنا بڑا دعویٰ ہے تو اس کے بعد اتنی سی بات تو پتا چلنا چاہیے، میں سمجھتا ہوں سادہ ترین کام یہی کام ہے، آپ دیکھیں آپ کے اندر اسلام میں کمپرومائز نہیں ہو رہے، اچھا اس کے بعد کوئی بھی تشریح کوئی بھی توجیہ تابع آپ کا ذہن پیش کرتا رہے اسے قبول نہ کیا، دیکھیے کمپرومائز نہیں کر رہے، اگر کمپرومائز نہیں ہو رہے الحمد للہ، اب آگے کی سوچیں اگلا مرحلہ کیا، اور اگر خدا نے کرے آپ خود احساس کر رہے ہیں کہ نہیں دین خدا کے اصول کمپرومائز ہو رہا ہے، دین خدا کے اصول پامال ہو رہا ہے، گرچہ ٹھیک ہے باقی جگہوں کے اوپر بڑی کامیابی حاصل ہوئی، تو سب سے پہلا کوشچن ہے کہ وہ اصول کو پامال کرنے کی ضرورت کس نے تھی، یاد رہا میں بہت آسانی سے لکھتا ہوں کہ کہیں پہ جھوٹ بولا جا رہا ہوتا ہے کسی مسئلے کی خاطر، غیبتیں کی جا رہی ہوتی ہیں معاشرتی شعور کے نام پر، سوشل اویئرنیس، یہ کس نے اجازت دی ہے؟ اور خوبصورت بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو آئیڈیلز بنا کر ہم نے اپنی زندگیوں کو تبدیل کیا ہے انہوں نے ان اصولوں کو کبھی کمپرومائز نہیں کیا، کبھی کمپرومائز نہیں کیا، چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیج دو محمد
اللہ اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم، شاید حاشر افسنجانی نے بیان کیا اپنے کسی خطاب کے دوران، ایک کتاب چھپی تھی اس کے اندر لکھا ہوا تھا، کہتے ہیں کہ جنگ کے دوران ایک میٹنگ ہو رہی تھی اور اس کے اندر بڑے بڑے کمانڈرز بیٹھے ہوئے تھے، پھر ان کمانڈرز کے نام لکھے، فلاں کمانڈر بھی تھے بعد میں شہید ہوئے، فلاں بھی تھے فلاں بھی تھے، اور اس میں رفسنجانی بھی تھے، منسٹرز بھی آئے ہوئے تھے، اور کسی جنگ کی اسٹریٹجی کے اوپر امام خمینی کی فائنل اوپینین مل رہی تھی، تو کہنے کے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ڈسکشن بہت ہاٹ ڈسکشن تھا، کوئی اس کے فیور میں بول رہا تھا، کوئی مخالفت میں بول رہا تھا، اور اس کے موقع پر اب ایک کریٹیکل جگہ کے اوپر پہنچ گئے تھے شاید میں فیصلہ لینا تھا، اور ایک آدمی کھڑا ہوا، فلاں کمانڈر کھڑے ہوئے، ان کا نام لکھا کہ وہ کھڑے ہوئے اپنی ایک فائنل اوپینین دیں جس کے بعد اب اس کو ڈیسائڈ کرنا تھا، کہنے کے دوران امام خمینی کھڑے ہوئے کمرے سے باہر جائیں گے بالکل میٹنگ کے دوران، تو کہنے کے ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آئے کہ کیا ہوا ہے، کسی بات سے ناراض ہوئے یا خدا کی طبیعت کے اوپر کوئی برا اثر پڑا، تو رفسنجانی نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ خیریت ہیں، آپ میٹنگ کے دوران تشریف لے جائیں، تو انہوں نے پلٹ کر غصے سے دیکھا، انہوں نے کہا کہ کیا تمہیں احساس نہیں ہو رہا کہ نماز کا وقت داخل ہو گیا، نماز کے لیے کہیں جا رہا، تو انہوں نے کہا کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ میٹنگ بہت امپورٹنٹ ہے، فرمایا نہیں نماز زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، اور میں ایک منٹ کے لیے سوچ رہا ہوں کہ اگر ایک حملہ ہوتا تھا تو اس ایک حملے میں 3-4 ہزار جوانوں کا شہید ہونا آسان کام تھا، 3-4 ہزار جوان ایک رات میں شہید ہو جاتے تھے، ایسی ایک چیز کا فیصلہ ہونا ہے اور امام خمینی اس پر کمپرومائز نہیں کر رہے کہ نماز میں 10 منٹ دیر ہوئی ہے، کیوں نہیں کر رہے؟ پھر میں نے ایک جگہ پڑھا اسی کتاب کے اندر اور بعد میں اور جگہوں پر بھی کہ روزانہ تقریباً 8 دفعہ قرآن کریم پڑھتے تھے، 8 دفعہ قرآن کریم پڑھتے تھے. تو میرے ذہن میں آیا کہ آیا ان کے پاس اس سے زیادہ اہم کام نہیں تھے؟ ہماری تعبیر یہی ہوتی ہے نا کہ ہمارے پاس اہم کام ہے، تو کیا ان کے پاس اس سے زیادہ اہم کام نہیں تھے؟ جتنی ہماری زندگی میں اہم کاموں کی لسٹ ہوگی، اس سے میرے خیال میں 10-10 گنا زیادہ اہم کام ان کے چھوٹے کام ہوں گے. ان سب کے باوجود دن میں 8 دفعہ قرآن کریم پڑھتے ہیں، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے راستے میں چل رہے ہیں. تو ہم میں وہ کیوں نہیں ہے جس کے راستے پر چلنے کی انہوں نے دعوت دی ہے؟ ہم نے کیوں وہ اثرات نظر نہیں آتے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جن کاموں کو بہانے کے طور پہ کہہ رہے ہیں وہ ان کے نام پہ کر رہے ہیں، اور پھر وہ نہیں کر رہے جس کو وہ کیا کر رہے ہیں. عجیب مشکل ہے ہمارے ساتھ. میں نے حساب لگایا ان کے شیڈیول کو دیکھتے ہوئے، اس زمانے میں ان کو دل کا عارضہ ہوا، تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ ہمیں اپنا شیڈیول دے دیں تاکہ ہم آپ کو دیکھیں کہ بھائی آپ کو کتنی باڈی کی کیلوریز کتنی چاہیے، تو پھر اسی حساب سے ہم آپ کا ڈائٹ کا پلان بنائیں گے تاکہ آپ کے اوپر برا اثر نہ پڑے. تو انہوں نے پورا شیڈیول بنایا، انتہائی آرگنائز آدمی تھے، انتہائی منظم تھے. جب ان کو دل کا عارضہ ہوا تب بھی ان کی عمر 70-75 کے قریب تھی، اور ڈاکٹر حیران رہ گئے کہ 24 گھنٹے میں اتنا منظم آدمی ہے، انہوں تو منٹ منٹ کا حساب لگایا ہوا ہے کہ میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں. صبح میں 2 گھنٹے کا حساب انہوں نے نہیں لکھا، 2 گھنٹے کا حساب انہوں نے نہیں لکھا. تو انہوں نے حیران ہو کر کہا کہ آپ نے اگلے 20 گھنٹے میں 1-1 منٹ کا حساب لکھا ہوا ہے، اور یہ 2 گھنٹے آپ نے کچھ بھی نہیں لکھا، اس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں کچھ کرتا ہوں. کہا ہمیں یہ چاہیے کہ آپ کی باڈی کی موومنٹ کتنی ہے تاکہ ہم اس کے حساب سے ڈائٹ پلان بنائیں گے. کہا نہیں، اس کی اجازت نہیں. وہ 2 گھنٹہ میں اپنی مرضی سے گزارتا، سب کو معلوم 2 گھنٹے ہی بات کرتے تھے روزانہ صبح کے وقت. کوئی جھلک ہمیں ہے؟ مجھے اسی کو نہیں سمجھ میں آتی. اور ایسا نہیں ہوتا، کل ہی میں نے اپنے خدمت میں عرض کیا تھا اور آج دوبارہ اس اوپر ایسا عرصہ ہوا، الحمد للہ رب العالمین ہمارے پاس پوٹینشیل کی کمی نہیں ہے. دنیا کی خوبصورت ترین صلاحیت ہے، اہم ترین صلاحیت ہے، اور کارآمد ترین صلاحیتیں ہمارے اندر موجود ہیں. اگر کوئی چیز کو کوئی سمجھتا ہو کہ ہماری قوم کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو وہ خود ذہنی فقیر ہے، اس کو نہیں پتا کہ ہماری قوم فقیر نہیں ہے، ہمارے پاس بے تحاشا پیسہ ہے. اگر کوئی سمجھا ہے ہمارے پاس پوٹینشیل نہیں ہے، تو وہ نادان ہے، اس کو نہیں پتا ہمارے پاس کتنا پوٹینشیل ہے. میں آپ کو مطمئن ہوں کہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی خدمت تقریباً 16 سال ہو گیا مجھے سوسائٹی میں کام کرتے ہوئے، مطمئن ہوں کہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، پوٹینشیل کے اعتبار سے، ہیومن ریسورسز کے اعتبار سے، فائنینس کے اعتبار سے، ریلیشن شپ کانٹیکٹس کے حساب سے، ہم لوگوں میں کوئی کمی نہیں. ہمارے اندر اصل مشکل ہے وہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو نہیں پہچان پائے. ہمارے ساتھ اصلی مشکل یہاں پر ہم نہیں سمجھ پائیں کہ جن آئیڈیاز کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں وہ آئیڈیاز ہیں کیا. میں تقریباً یقین سے کہتا ہوں کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کو نہیں پتا کہ خمینی کون ہے، اور ہمیں نہیں معلوم خط خمینی کیا ہے. ہم مطمئن ہوں کہ آپ کی حقیقت ہم اس بات کو نہیں سمجھ پائے گی، اور اسی کی وجہ سے ہم اپنے جوانوں کے اندر اس کے اثرات کو کم دیکھ رہے ہیں. آپ نہیں سمجھے گا کہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، توانائی نہیں ہے، نہیں، طاقت اور توانائی الحمد للہ بے تحاشا ہے. جو مشکل جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آتی ہے مجھے کہ ہم کبھی ایکسپلور نہیں کر پائے کہ وہ راستہ جس کی طرف ہمیں دعوت دی گئی ہے، جس پر چلنے کی ہمارے اندر خواہش ہے، جس کے لیے ہم مر رہے ہیں در حقیقت خواہش کے مارے، وہ راستہ ہے کون سا راستہ؟ یہ لوگ ہمیں کس طرف لے جانا چاہتے ہیں؟ اب اس کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے کہ جس کو جو کچھ سمجھ میں آ جائے وہ اس راستے میں چلے چلا، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ایک خط خمینی کے نام پر نہیں معلوم کتنے راستے چلے چل رہے، اور ہم یہ سمجھ نہیں آگے دے رہا کہ وہ جو اصلی راستہ جس کے اوپر وہ ہمیں لے کے چلنا چاہ رہے تھے اور ہم اس پر چلنے کے لیے مر رہے ہیں در حقیقت خواہش سے، وہ کون سا راستہ ہے؟ اس کی کمپوننٹس کیا ہے؟ اس پہ چلنے کے لیے ہمیں چیک کیا کرنا ہے؟ کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے؟ میں سمجھتا ہوں ہماری اصلی مشکل یہاں پر ہے. اور اس خاطر وہ پھر اپنے ظاہر ہوتا ہے جو میں نے نکل آتی ہے اپنے عرض کے راج میں کہ بعض اوقات ہم 20 سال تک ایک جگہ پہ کھڑے رہتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم آگے نہیں گئے. خوش نصیب ہوتے ہیں کہ پیچھے نہ گئے, ورنہ بہت سو حشر میں نے بہت عجیب عجیب دیکھا ہے کہ جنہوں نے خود اعتراف کیا کہ ہم پیچھے گئے تو کتنا پیچھے گئے, یعنی وہ لوگ جو دو دو گھنٹے ہمارے شب پڑھتے تھے. میں بتا نہیں سکتا کہ حضرت کیا ہوا, بس ترین غلطیوں کے اندر مبتلا کیا تھا اور اس کی وجہ یہ کہ وہ راستہ طے نہیں ہو پایا جس کے اوپر چلنا ہے. ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے ہمارے سامنے اس کے کچھ اجزاء کلیئر ہو جائیں, یہ اس کے پوائنٹس ہیں وہ ہمیں چیک کر لیں. پہلا پوائنٹ میں نے آپ کی ضرورت درج کیا کمپرومائزنگ کرنا, اصولوں کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہے. وہ اصول جن کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں, آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. ہم لوگوں کی کوئی مشکل علم سے تعلق نہیں رکھتی. مجھے اس بات کا اطمینان ہو گیا کہ ہمارے پاس علم کی کمی نہیں ہے, ہمارے پاس عمل کی کمی ہے. آپ یہ مت سمجھیے گا کہ آپ کے پاس ممبر پہ بیٹھنے والے اچھے لوگ نہیں ہیں اس کی وجہ سے آپ کے اندر کمی ہے. یہ خام خیالی ہماری ہے. یہ سب کا سب خدا نے بتایا کہ گھر سے ہو جاتا اگر ہمارے اندر کوئی اور کمی نہ ہوتی. یہ سب پورا ہو جانا چاہیے. اصول کے طور پر جو قانون کے طور پر سمجھ میں آتا ہے, خدا کسی اچھی قوم کو برا لیڈر نہیں دیتا. مجھے اصول کے طور پر بات سمجھ میں آئی ہے. ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ خدا کسی کم صلاحیت قوم کو بہت زیادہ صلاحیت والا لیڈر دے, جیسے مثال کے طور پر کوفہ کو امیر المومنین کا حصہ لیڈر دے. لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی بہت اچھی قوم ہو اور اس کو برا لیڈر دے جائے, ایسا نہیں ہوگا. معمولاً جس کے بعد خلاف ہوگا اور یا پھر دونوں کے ساتھ ایک جیسا ہوگا, بری قوم برا لیڈر یا بری قوم اچھا لیڈر, لیکن اچھی قوم برا لیڈر, یہ نہیں ہو سکتا. خدا یہ کام نہیں کرتا. اس کا مطلب ہے جو کمی ہے ہمارے اندر کمی ہے, جو کمی ہمیں پوری کرنی پڑے گی. کوئی کمی ہے ہمارے اندر, اگر وہ کمی پوری کر دیتے ہیں جس سے ایک مقدمہ آپ کی خدمت میں عرض کیا. اب جو بات پہلی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ اصولوں کو کمپرومائز مت کیجیے گا, اپنے اندر چیک کرتے رہیے کہ اصول میرے اندر پورا ہوا ہے نہیں, سچائی آئی یا نہیں آئی, آیا میں نے ان عبادات کو اہمیت دے دی جس کو ہمارے بزرگوں نے اہمیت دے کو کہا تھا. مثلاً وہ لوگ قرآن کریم کو بہت اہمیت دیتے تھے, ہم واقعی اہمیت دے رہے ہیں؟ اپنے ذہن کو زور لگا کر پوچھیے گا کہ آخری دفعہ آپ نے کسی آیت سے کیا سیکھا تھا. تو آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ آخری دفعہ میں نے کسی قرآن کی آیت سے کوئی چیز سیکھی ہو اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی ایجاد کی. ہم قرآن سے نہ سیکھ پاتے. ان اصولوں کی طرف توجہ دے دیجیے. یہ پہلا کام ہوگا درود محمد وآل محمد.
اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
بعض وقت چھوٹی چھوٹی پیغامات بہت اہم اثر چھوڑ دیتے ہیں. ایک واقعے کے اندر بیان کرتے ہیں کہ کوئی بڑے عالم تھے علم اخلاق کے, وہ مشہد تشریف لے گئے زیارت کے لیے. جب مشہد گئے تو وہاں کے علماء نے کہا کہ بھائی آپ یہاں پہ تشریف لائیں, آپ یہاں پہ علم اخلاق کے لیے کوئی درس دے دیجیے. تو ان کے لیے اس کو ہم مسند کہتے ہیں, مسند لگا دیے تاکہ وہ بیٹھے وہاں پر اور اس کے بعد درس دے. مشہور عالم تھے, ان کے آنے سے پہلے سارا ہال بھر گیا, لوگ کھچا کھچ بھر گئے اور ان کے آنے میں ابھی ٹائم تھا, یعنی جو ان کا وقت آیا تھا اس پر انتظار ہو رہا تھا, لوگ بہت زیادہ تھے. تو ایک آدمی کھڑا ہوا, وہ تشریف لائے بیٹھے انتظار کر رہے تھے کہ میرا وقت آئے گا تو میں شروع کروں گا. تو ایک آدمی کھڑا ہوا, اس نے کہا لوگ اللہ تم پر رحم کرے, جگہ چونکہ کم تھی اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ اللہ تم پر رحم کرے, جو جہاں کہیں بھی ہے ایک دفعہ درود پڑھ کر ایک قدم آ گیا. یہ اعلان کرتے ہیں کہ بھائی ایک قدم آگے آ جائیے, تھوڑا سا آگے آ جائیے. تو اس نے کہا کہ اے لوگوں اللہ تم پر رحم کرے, جو جہاں کہیں گے ایک قدم درود پڑھتے ہوئے ایک قدم آ گیا. وہ لوگوں نے بارہ درود پڑھا ہوئے ایک قدم آگے آ گیا, جگہ بھی بندی مانگا ختم ہو گیا. پھر ان کا ٹائم آیا, وہ مسجد پہ بیٹھے, انہوں نے خطبہ دیا اور خطبہ دینے کے بعد لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں, جو کچھ میں نے تم سے کہنا تھا, جو کچھ اولیاء اوصیاء نے کہا, جو کچھ انبیاء نے کہا, کوئی ساتھی نے کہہ دیا, ہم سب یہی کہنے آئے ہیں. وہ کیا کہنے آئے ہیں؟ جو جہاں کہیں بھی ہے درود پڑھتے ہوئے ایک قدم آ گیا.
ماشاءاللہ, سبحان اللہ.
یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس مطلب یہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ 50,000 درود بھیجتے ہوں اور اپنی جگہ ساکرہ بڑھتے ہیں. اب درود بھیجتے ہیں اور ایک قدم آگے بھی آئے ہیں. اصل مسئلہ یہاں پر ہے, درود بھیجنا آسان ہے, قدم آگے بڑھانا یہ مشکل ہے. یہ مشکل ہے. تمثیلات سے ہوں گے اپنی زندگی کے اندر, مثالوں سے ہوں گے, آپ سیکھنے میں بہت کچھ ملے گا. ہم لوگ کے پاس سیکھنے کے لیے انسٹرومینٹس کیا ہیں؟ واقعی بات کا تعجب ہوتا ہے, کہاں سے سیکھے انسان؟ کتابیں پڑھے, لوگوں سے ملے, کس چیز سے سیکھے؟ تو مجھے سمجھ میں آیا بہترین چیز سیکھنے کے لیے اپنی زندگی ہے. اپنی زندگی سے سیکھے, اپنی خامیوں سے سیکھے کہ یہ میرے اندر خامی ہے اس لیے کچھ سیکھنا چاہیے. اپنی زندگی کے تجربوں سے سیکھے. مجھے یاد ہے کچھ عرصہ پہلے میں یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا, کراچی یونیورسٹی میں. وہاں پہ ایک صاحب تھے جو جوانی کے زمانے میں بہت مضبوط بدن کے آدمی تھے, لیکن بہر حال کچھ عمر گزرنے کے بعد بدن کمزور ہونے لگتا ہے. تو وہ کراچی کی سردی بھی ان کو بہت سردی لگتی تھی, اور اپنی جوانی کے زمانے میں وہ برف کے پانی کو توڑ کر اس میں سے وضو کیا کرتے تھے. لیکن پھر کراچی کی سردی میں سردی لگتی لگتی تھی, وہاں اپنے آپ کو لپیٹے شپیٹے اور اس کے ساتھ چھوٹا سا ایک برتن انہوں نے رکھا ہوا تھا فلاسک, اس میں سے تھوڑے تھوڑے فلاسک سے گرم پانی نکالتے تھے, ایک گھونٹ پی لیتے. ایک دفعہ گلگت گیا تھا وہاں پہ ایک عالم تھے ان سے ملاقات ہوئی, تو میں اپنے بیوی بچوں کو بھی لے کے گیا تھا تاکہ نصیحت کریں. اچھا جی, ان سے میں کہا کہ آپ نصیحت کریں, میں نصیحت کر پاؤں ختم میں آئے تھے. فولوا وجوہکم شطر المسجد الحرام. قرآن کریم نے کہا جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے کو پھیر دو مسجد حرام کی طرف, اپنے چہرے کو مسجد حرام کے سامنے کہا تو اسے عمل کیا, کوشش کرتے ہیں. کیسے کوشش کرتے ہیں؟ نماز پڑھنے لگتے ہیں, مسجد حرام کی طرف دیکھتے ہیں. آئے کریم نے کیا یہ لکھا ہے کہ جب نماز پڑھنے لگو تب چہرہ ادھر کرو؟ آئے کریم نے کیا کہا؟ میں نے کہا آئے کریم نے کہا تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرہ مسجد حرام کی طرف رکھو. کیسے پہ عمل کرتے ہو؟ ابھی بھی تمہارا چہرہ مسجد حرام کی طرف نہیں. جو بھی جہاں کہیں بھی ہو اپنے ذہن کو اس کی طرف رکھو جو مسجد حرام کی طرح ہے, اس مقدس کی طرف دیکھو. میں نے اس کا سمجھدار کیا رہے گا؟ کہنے لگے کہ ہر 10-15 منٹ کے بعد ایک دفعہ کہہ دیا کرو یا صاحب الزمان دیکھیں, وہ مسجد حرام کی طرف مقدس ہے. 5-10 منٹ کی بات کہنے کو السلام علیکم یا ابا عبداللہ, وہ مسجد حرام کی طرف مقدس ہے. کتنا اچھا شعر تھا جو یونیورسٹی میں پڑھا گیا, سجاد اسیر جو ہوئے افسوس کسی نے یہ نہ کہا, یہ پاؤں ستون نے کعبہ ہے زنجیر کسے پہنا ہے, یہ پاؤں ستون نے کعبہ. خود مولانا نے فرمایا انا مکہ تو بن میرا ہوں, انا ابن مکہ تو بن میرا ہوں, میں مکہ میرا تو بیٹا ہوں. اہل بیت اطہار علیہ السلام مقدس ہے تو خدوس ہوں گے. تو فرمایا ہر 5-10 منٹ کے بعد اہل بیت سے کوئی رابطہ کر لیا, تمہارا وجود مقدس ہوتا رہے گا ان کے تقدس کی وجہ سے. یہ وہ باتیں جن پہ ہمیں عمل کر لینا چاہیے کہ ہماری زندگیوں میں وہ پیوریفیکیشن کیسے آئی ہے جس کی وجہ سے ہم کو کامیابیاں ہوئی ہیں. اب میں نے اپنے خطاب پہ عرض کیا ہم لوگ اس دور میں نہیں جہاں سے دعویٰ تھا کامیابی نہیں. ایک دور میں جب ہمارے علماء حجرات کے اندر تھے اپنی معنوی کامیابیوں سے آسمانوں کو زندہ کیے دیتے تھے, لیکن کسی کو یقین نہیں تھا کیونکہ دنیا سے کامیابی نظر نہیں آتی. آج جو میں اور آپ کامیابیاں دیکھ رہے ہیں مثلاً ناوکمین کی ذریعے جو کامیابیاں نصیب ہوئی ہیں، جو بعد میں رقبۂ معظم کے ذریعے سے نصیب ہو رہی ہیں، وہاں لبنان کے اندر جو نصیب ہوئی ہیں، عراق کے اندر نصیب ہوئی ہیں، اور مجھے ان کے پیچھے شخصیتیں کون سی تھیں؟ اصل کن شخصیتوں نے ناوکمین کو ناوکمین بنایا تھا؟ کون لوگ تھے؟ ٹریس کریں سر، ان کے استاد کون تھے؟ بنیادی استاد جن لوگوں نے جنہوں نے ان کو بنایا ہے، ان کی تربیت کی، آیت اللہ بہتر کو کس نے بہتر کرا ہے، ان کا استاد کون ہے؟ ایک عجیب سلسلے کی طرف پہنچے، یہ سب کے سب عرفا جتنوں کے آپ نے نام سنے، یہ سب ایک چین سے نکلے ہوئے ہیں، ایک کڑی سے ہیں۔ آپ ان کو ٹریس کریں گے تو مثالی طور پر آپ ان دونوں کو دیکھیں گے، یہ دونوں مختلف ٹائمز میں ہیں۔ آیت اللہ بہزت کی عمر کچھ اور تھی، ناوکمینی کی عمر کچھ اور تھی، آیت اللہ شہید الزید کی عمر کچھ اور تھی، یوسف عرفا فقہا ان کی عمریں کچھ اور ہیں۔ لیکن جب آپ پیچھے جائیں گے اور جا کر دیکھیں گے انہوں نے کس سے قصب فیض کیا، اس نے کس سے قصب فیض کیا، تو آپ سب پہنچ جائیں گے دو تین شخصیتوں کے پاس۔ وہ دو تین لوگ تھے جنہوں نے ان سب کو بنایا ہوا اور وہ ان سب کو چلا رہے تھے۔ اچھا، ان سب کی حالت ایسی تھی کہ دنیا میں دیکھ کر کوئی ان کو ظاہری احترام نہیں دیتا تھا۔ کیوں؟ ان کے ظاہر کو کوئی کامیابی نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ مثلاً ان تمام کے پیچھے ایک عظیم الشان شخصیت، قاضی طباطبائی کی شخصیت، سید علی قاضی طباطبائی۔ اصل ان کا عالم یہ تھا کہ جب وہ نجف کے حوزہ علمیہ کے اندر تھے تو جو اسکالرشپ اسٹوڈنٹس کو ملتا تھا وہ ان کو نہیں دیتے تھے، کہتے تھے پتہ نہیں کیا پڑھاتے رہتے ہیں، جو دینی تعلیم ہے وہ نہیں پڑھاتے، ان کو نہیں ملتا تھا، ان کو رسپیکٹ نہیں ملتی تھی۔ اور ان کے اس وقت کے اس ظاہری قسمہ پرسی جو بولیے نے وہ بنائے جو امام خمینی بنے کے بعد، آیت اللہ بہجت بن گئے۔ اور یہ سارا سلسلہ عرفا فقہا مجاہدین مبارزین جن کے ہم اثرات دے رہے ہیں، اب آپ تصور کیجئے وہ لوگ کیا سکھا رہے تھے، وہ خود کیسے تھے۔ اگر آپ اور میں آپ قاضی طباطبائی کے دور میں ہوتے اور ان کی بظاہر خستہ حال کو دیکھتے، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے تھے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے 200 سال کے بعد، انہوں نے 100 سال کے بعد کیا کرنا ہے۔ میں نے ایک زمانے میں ٹائم کمپیئر کیا کہ یہ لوگ جس ٹائم میں اصلی لوگ آئے ہوئے تھے اس دنیا کے اندر اور اپنے کام کو کر رہے تھے، وہ امت اسلامیہ کا بہترین ٹائم ہے۔ اگر ہم کوئی بینچ مارک بنائے اپنی قسم کرسی کی، اپنے زوال کی، میں اس کو 1800 سال کہتا ہوں، 1860 ہمارا بہترین دور تھا۔ اور بدقسمتی سے ایک جگہ پہ دشمن کی تعریف کرنی پڑتی ہے، اس کی جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں، اس کی فارن منسٹری اس زمانے میں پوری دنیا اسلام کو رول کر رہی تھی، اور میں پولیٹیکل سائنسز کا اسٹوڈنٹ ہوں تو اس عنوان سے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کی ایکسپرٹیز کس لیول پہ تھی۔ انہوں نے 1860 میں ہمارے لیے جو منصوبہ بندی کی، ہم 100 سال تک بھی اس سے باہر نہیں نکل پائے، انفارچونیٹلی ہم میں سے اکثر گزرا۔ اچھا، جس وقت وہ لوگ یہ مارکا کر رہے تھے، یہاں کی فارن منسٹری، ان کے جو جاسوسوں کا نیٹ ورک تھا، ان کے جو انسٹرومنٹس تھے مختلف جگہوں کے اوپر، وہ پوری دنیا اسلام کے اوپر قابض ہو چکے تھے۔ 1860 بینچ مارک ہے، 1860 میں انڈین ریزسٹنس کولیپس کر گئی تھی، 1860 کے اندر عثمان امپائر تقریباً زوال کے اوپر آ گئے تھے، ایرانیوں کو بہت بڑی شکست ہوئی تھی رشین کے ہاتھ میں، 2 شکستیں ہوئی ایرانیوں میں، اور 1860 تک آتے آتے پورا دنیا اسلام تقریباً سرنڈر کر گیا تھا، ہم کچھ نہیں بچ سکتے۔ اس وقت جب یہ کفر اتنا آگے چلا گیا تھا کہ ہمیں لگ رہا تھا کچھ نہیں بچا، اس ٹائم پر وہ عرفا مٹی کے گھروں کے اندر 5-6 شاگرد 10 شاگرد کو لیے بیٹھے تھے، اور 150 سال بعد انہوں نے اسلام کو عظمت دی۔ اگر آپ اس وقت آیت اللہ قاضی طباطبائی کو دیکھتے تو آپ کیا کہتے؟ اب میں آپ سے کہتا کہ یہ وہ فرد ہے جس کی وجہ سے 150 سال کے بعد عظمت ملنی ہے، آپ قبول کرتے ہیں؟ میں قبول کرتا ہوں نہیں، کیونکہ ہم لوگ ظاہر کو دیکھتے، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ جو کچھ سکھا رہے ہیں وہ ہے کیا چیز۔ اچھا، وہ کیا تھے؟ امام خمینی نے ان کے لیے جملہ لکھا ہے، کہا آیت اللہ قاضی طباطبائی توحید کا پہاڑ تھے، کوہی از توحید، توحید کا پہاڑ تھا، یہ سکھایا تھا لوگوں کو، توحید سکھائی اللہ کے ماننے والے بندوں کو، اس توحید نے یہ تبدیلیاں کی ہیں۔ خدا کے ماننے والے بنے, اللہ پہ انحصار کرنا سیکھا, اس کے نظام کو پہچاننے کی کوشش کی, اس میں نبوت کو سیکھا, امامت کو سیکھا, امامت کے اثرات کو دیکھا, پھر ان کو سمجھ میں آیا کہ ہمیں دنیا میں کرنا ہے. وہاں سے ایک شناخت نصیب ہوئی ہے لوگوں کو, اور اس شناخت کے نتیجے میں یہ ساری تبدیلیاں نصیب ہوئی ہیں. اب آپ تصور فرمائیے ہمارے ساتھ کیا ہوگا, ہم نے آخری تبدیلی کو دیکھ لیا, پسند کر لیا, اس کے راستے پر چلنے کا عزم کیا, اور آج تک نہیں سمجھ سکے کہ پیچھے وہ جو اصلی تبدیلی لانے والے تھے انہوں نے سکھایا کیا تھا, وہ ہم نے ان سے نہیں سیکھا. ہم نے امام خمینی سے ان کے چند نعرے سیکھے تھے اور وہ توحید نہیں سیکھی جو انہوں نے آیت اللہ خالی طور پر سیکھی, اور چونکہ وہ نہیں ہمارے اندر آ پایا جو در حقیقت ان کی شخصیتیں بنا رہا تھا, تو ہم ان سے تمام تر نعرے لینے کے باوجود وہ نتائج نہیں دے سکے جو وہ ہمیں دینا چاہتے تھے. اور یہ وہ چیزیں جس کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کروں, ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے اپنا وقت خود سے گزار دیں, ہمیں اس کے اوپر محنت کرنی پڑے. جب ہم اس کے اوپر محنت کرنا شروع کریں گے تب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ جو کچھ ہمیں سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کیا نظام سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آپ ان کے تمام نعروں کے اندر چاہے آپ ان کو سیاسی نعرے تعبیر کریں گے, سب کے سب عارفانہ نعرے. جب وہ توحید کا نام لے کر سیاست میں اترتے تھے تو کہتے تھے لا شاکی لا غربی, وہ توحید کا نام ہے. ہم لوگ ان تمام کو پولیٹیکل سلوگن سمجھتے ہیں, اصل میں سمجھتا ہوں انہوں نے قدس کی جو آزادی کا نعرہ لگایا وہ بھی ایک سیاسی نعرہ نہیں, وہ بھی ایک عرفانی نعرہ ہے, لیکن اس کے نتائج سیاسی ہیں. ہمیں دیکھنا پڑے گا خدا تعالیٰ نے قدس کی سرزمین کو قرآن کریم میں کیا کہا, فرمایا الذی بارکنا حولہ, یہ وہ زمین ہے جس کے اطراف کو ہم نے مبارک کر دیا. اس کے بعد آگے فرماتا ہے للناس, تمام انسانیت کے لیے مبارک کیا, اور وہ زمین جو خدا نے تمام انسانیت کے لیے مبارک کی تھی اس پر چر صہیونی دور بیٹھے اور اس کو کنٹرول میں لے لیا. اب وہ جو خدا کی برکتوں کو پہچاننے والا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ صہیونی یہاں پر جب کہ گھس آئے ہیں تو کس طرح زمین کو برکتوں سے محروم کر دیا, وہ کیسے تحمل کر. جو خدا کا پہچاننے والا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ آج خدا کے مقابلے میں کتنے خدا کھڑے ہوئے ہوئے جو اس خدا کو چیلنج کر رہے ہیں, تو اور وہ اٹھتے ہیں وہ ایک نعرہ بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں کی تم لوگ بھی اٹھو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. ایسا مطلب یہ ہماری مشکل ہے. اچھا اس مشکل کا حل کیا ہوگا, یعنی اتنی دیر آپ کو وقت نہیں ہے اس مشکل کو بیان کرنے میں, اس کے حل کے سلسلے میں چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کرنے تھے, ایک دو باتیں عرض کی ہیں, ایک دو اور نکات عرض کر کے آپ کی ذہن تعاون کروں. درود بھیجے محمد وآل محمد,
اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
اپنی آپ کھڑے ہوئے نظر نہ آئے, ایک جگہ کھڑے ہوئے نہ آئے, چھوٹے چھوٹے سٹیپس, چھوٹے چھوٹے پازیٹو اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے, تبدیلی لانے کے لیے کچھ نہ کچھ کام کرتے رہتے. مثلا آپ احساس کریں کہ میرے اندر سچائی اتنی نہیں ہے, کوشش کریں آپ کی زبان خالص سچی زبان کرنے. آپ نے احساس کیا قرآن کریم کا مطالعہ میرے اندر اتنا نہیں ہے, دو لائن سے شروع کریں. بڑے بڑے کاموں کو اچانک شروع نہیں کیا جا سکتا, وہ بہت کم لوگوں کے اندر طاقت ہوتی ہے, ایک دم سے اپنے آپ کو تبدیل کر دیتے ہیں, یہ کم لوگ کر پاتے ہیں. زیادہ تر لوگ جو جو نئے اسٹیپس لیتے ہیں وہ سالڈ اسٹیپس ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ موو کر رہے ہوتے ہیں آگے کے ساتھ. تو مثلاً اگر میں احساس کروں کہ نہیں قرآن کریم کے ساتھ میرا تعلق اتنا اچھا نہیں ہے, اب تک میں نے اس پر محنت نہیں کی ہے, شروع کروں گا, ہر روز دو دائرے پڑھوں گا, ہر روز ایک صفحہ پڑھوں گا, سات صفحہ, جتنا بھی پوٹینشیل رکھے, اور اس کے اوپر اسٹیپ بدلیں گے کہ نہیں اب اس سے کم نہیں کروں گا. میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ جب ہمارے اندر طلب ہوتی ہے تو ہم زیادہ کو لے لیتے ہیں, پھر ایک ٹائم آتا ہے جب وہ طلب ختم ہو جاتی ہے, ڈیمانڈ ختم ہو جاتی ہے, تو پھر سب چھوڑ دیتے ہیں. یہ سب سے بڑی غلطی ہے. ایک دفعہ نماز عشاء پڑھیں گے ایک ایک گھنٹے کی، پھر فجر کی نماز بھی نہیں پڑھیں گے، یہ معاملہ ہے. آپ کم کام کریں لیکن مستقل کریں، کم کریں، زیادہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. ہاں کسی دن ایکسٹراڈنری کوئی طلب ہو رہی ہے، آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ نہیں میں پوری ذاتی طور پر فلاں کام اتنی دیر تک کروں گا، آپ کر لیجیے. لیکن ایسا نہ ہو جب وہ ڈاؤن سائڈ آئے تو پھر آپ سبھی کچھ چھوڑ کے بیٹھ جائے، نہیں وہاں پہ گرفت کر رہتا ہوں. سخت ترین وقت وہ ہوتا ہے جب دل نہیں چاہتا، گندا وقت وہ ہوتا ہے. وہ دن تو بہت اچھا ہے جب آپ کا خود دل چاہ رہا ہے کہ آپ نماز عشاء پڑھیں، نظر آپ قرآن کریم پڑھیں، آپ یہ کریں، آپ وہ کریں، وہ تو بہت اچھا دن ہے. مشکل اس دن ہوتی ہے جب آپ کا دل ہی نہیں چاہتا کہ آپ قرآن کریم کھولیں. کیوں اصل اس دن اپنے آپ کو فورس کریں، اپنا ایک منیمم اسٹینڈرڈ بنا لیں، جو ابھی تک مجھے سمجھ میں آیا ہے، اپنے ایک منیمم کا اسٹینڈرڈ بنا لیں. آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے ہر روز اتنا تو کرنا ہی ہے، چاہے کرامات بھی ابھی تو ابھی کروں گا. اگر آپ اس ترکیب کو پکڑ کے لے کے چلنے میں کامیاب ہو گئے، آپ کی زندگی میں چینج آئے گی، ایک منیمم اسٹینڈرڈ بنائے گی. مثال کے طور پر جو خواہش رکھے ہوتے ہیں کہ مثلاً ہم کوئی عبادت کریں ایسی، میں ان سے کہوں گا آپ اپنا منیمم اسٹینڈرڈ بنائیں. نماز عشاء کے ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں، کم از کم ہر روز منیمم بنائیں گے، اتنا تو ضرور کرنا ہے. اچھا اگر وقت نکل گیا تو کیا کریں، اس کا بھی منصوبہ بنائیں گے کہ اگر وقت نکل گیا تو کیا کروں گا. مثال کے طور پر کوئی ایک آدمی کہتا ہے میں مغرب عشاء کہتا ہے وہ پہلا پڑھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے پڑھنا چاہتا ہے، اگر خدا نہ کرے کبھی دیر سے نماز پڑھے گا تو وہ فائدہ پڑھے گا نہیں پڑھے گا، تو کہتے ہیں جس دن دیر سے پڑھوں گا اس دن نہیں پڑھوں گا، یہ غلطی ہے. پھر شیطان بار بار دیر کروائے گا. آپ یہ طے کریں کہ نہیں دیر سے بھی پڑھوں گا تب بھی وہ فائدہ ضرور پڑھوں گا. اچھا آپ کہیں پہ پہنچے وہاں پہ مغرب کی جماعت ہو رہی تھی، ابھی انتظار ہی نہیں کیا عشاء بھی شروع ہو گئی، آپ کو وہ فائدہ مس ہو گئی، اس کے لیے کیا پلاننگ ہے؟ آپ اس کے لیے پلان بنا کے رکھیے کہ اگر کبھی ایسا ہوا تو پھر میں اس طرح پڑھوں گا. کوئی صورت ایسا کریں کہ آپ کا منیمم آپ سے مس نہیں ہونا چاہیے، بس یہ آپ کی طرف کی دراز ہوگا. اپنے لیے منیمم اسٹینڈرڈ بنائیے، اس منیمم اسٹینڈرڈ سے نیچے نہ آئیں. اگر آج کے لیے ایک پوائنٹ آپ لے لیں، یہ پوائنٹ یہ کافی ہے عبادات کے لیے کم از کم، کہ آپ نے اپنی عبادات کے لیے ایک منیمم اسٹینڈرڈ بنایا. آپ نے کہا بھائی میں روزانہ یہ پڑھوں گا، اگر نہیں پڑھ سکا صبح میں تو اس وقت میں پڑھوں گا، اگر یہ نہیں ہو سکا تو یہ کروں گا. پھر اس کو انشور کر لیجیے کہ یہ مجھے کرنا ہے پورے گھنٹے کے اندر اندر. اگر آپ یہ کام کرنے میں کامیاب ہو گئے، آپ کے نفس کی تصدیق ہوگی. اور وہ میں بات کس چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، پھر آگے اس کی بات کیسے بڑھا جائے. بہت سارے دوستوں کے ذہن میں خطرہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس طرح سے کریں گے تو ہم وہ جو سوسائٹی میں کام کرنا چاہتے ہیں اس سے رہ جائیں گے، قطعاً نہیں رہیں گے، ان کو آپ اور مضبوطی سے انجام دیں گے. اس کے لیے میں دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہم کس طریقے سے کریں، لیکن یہ کام ہم یقیناً آپ کے لیے اور بہتر طریقے سے انجام پائے گا. آپ اپنی عبادات کو امپروو کر لیجیے، منیمم اسٹینڈرڈ بنا لیجیے، اس کو ضرور فالو کرتے رہیے، آپ اپنے اوپر گرفت رکھیں گے، زوال نہیں آنے دیں گے. اور اس طریقے سے آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا بہتر بنانے کی کوشش کریں. اچھائی کو سیکھنے میں دیر نہ لگائیں. اور بس آخری بات اس سلسلے میں عرض کروں گا، ہم لوگوں کے ذہن میں آئیڈیاز بہت ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتی یہ اچیو کب ہوں گے. مجھے یاد ہے ہم لوگ کچھ زمانے میں کتابیں دیتے تھے، کتابیں خریدنے کا کریز تھا، کھانا کم کھاتے تھے کتابیں زیادہ خریدتے تھے، اور اس پہ خوش رہتے تھے کہ کتاب تو آ گیا. پھر اس کے بعد کتابیں جمع کرتے رہتے تھے، تو کبھی اپنے کوئی آنے والا پوچھتا تھا بھائی آپ نے ساری کتابیں پڑھی ہیں، تو ہم سے کہتے تھے ساری نہیں پڑھی ہیں، لیکن ایک ٹائم آئے گا جب پڑھیں گے. تو پھر میں سوچتا تھا وہ ٹائم کب آئے گا، ابھی کو نہیں پڑھتا، مجھے تو ابھی میں اسٹوڈنٹ ہوں، میرے پاس کورس کی کتابیں ہیں، سلیبس سے میرے پاس یہ ہے وہ ہے، مجھے ابھی کہاں ٹائم ملے گا. اچھا اس کے بعد پھر جب میں پاکستان چلا جاؤں گا پھر وہاں پھر بہت ٹائم لگا، اور جب پاکستان آ گئے تو پھر ٹائم مل جائے گا. نہیں، اسی طرح زندگی گزر جائے گی. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ نے اپنی زندگی میں کیا کیا سوچا ہوگا، میں یہ کروں گا اللہ کے لیے، یہ کروں گا وہ کروں گا، یہ علیحدہ مسئلہ ہے، یہ سوچیے کب کریں گے. شیطان آپ کو ٹالتا رہے گا، ابھی یہ مشکل ہے، ابھی نہیں کر پاؤں گا، کوئی بات نہیں آگے جا کے کر لوں گا، آگے جا کے کچھ اور مشکل ہے، پھر بھی نہیں کر پائیں گے. بس جو کچھ کرنا ہے، جو کچھ آپ نے اپنی زندگی کے لیے سوچا مجھے یہ کرنا ہے، شروع کریں، جس میں تعدید رکھتا ہے, اور جس کو پرچم میں توحید پوری دنیا میں لہرانا ہے سب سے پہلے اپنے دل پہ لہرا دے, پوری دنیا میں بعد میں لہرائے گا, پہلے یہاں سے شروع کرے. جب آپ یہاں سے شروع کر لیں گے آگے پھیلانا بہت آسان ہوگا. اچھا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب تک یہاں نہیں لہرایا باقی کی بات نہیں ہوگی, نہیں, باقی کے اوپر کام کرتے رہیے گا. ایسا نہیں کہ آپ پہلے ایک بریک لے لیں گے 20 سال کا غائب ہو جائیں گے اس کے بعد پھر واپس آئیں گے, نہیں, اس کی بات نہیں ہو رہی. دونوں کام ساتھ ساتھ کریں گے لیکن پرائیورٹی اس کو دیں گے, اپنے اوپر محنت کریں گے, اور اس کے لیے سید الشہداء سے نصرت طلب کریں. اب ہم اتنی بڑی مدد اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں. میں بعض اوقات تعجب سے دیکھتا ہوں, ہم لوگ, ہمارے دوست سے بڑا اچھا جملہ کہا تھا, میں اس جملہ بہت دہراتا ہوں. ایک دفعہ مجھے کسی کانٹیکٹ کے دوران کہا میری دو مشکلات ہیں وہ حل نہیں ہوتی. دو مشکلات کیا تھیں؟ کہا میری شادی نہیں ہوتی, مجھے گرین کارڈ نہیں ملتا, کہا میری دو مشکل حل نہیں ہوتی. خیر میں کہا پتہ نہیں کیا اس میں کون سی خوبی ہوگی کہ مجھ سے پوچھ رہی. پھر میں نے کہا لگا میں کیسے حل کروں, میں تو اسی جاتا ہے شروع پر روزانہ جاتا ہے شروع پر حل ہو جائے. ایک دو ہفتے کے بعد, دو ہفتے کے بعد تقریباً پھر کانٹیکٹ ہوا, میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا. کہنے لگا بھائی یہ زیادہ تو مجھ سے کیسے, کہنے لگا میری دونوں مشکلات دو ہفتے میں حل ہو گئی. تو میں نے کہا اب تو خوش, اب میں بیزار ہو رہا تھا اس بات سے کہ ٹھیک ہے اور وہ ختم ہو گیا معاملہ, دنیا میں ہدف یہ تھوڑی ہے. میں نے کہا اور کیا چاہیے؟ کہنے لگا اب ایک عجیب فیلنگ ہو رہی ہے. میں نے کہا کیا فیلنگ ہو رہی ہے؟ کہنے لگا مجھے لگ رہا ہے جیسے میں نے توپ سے مچھر مار لیا. اتنی بڑی زیادتِ عاشورا سے اتنا سا کام کر پایا. میں نے اسے یہ ٹرو فیلنگ دیا, وہ صحیح تھا. تم کو زیادتِ عاشورا اس لیے دیکھ لی, تمہاری شادی ہو جائے تمہارا گرین کارڈ مل جائے دونوں تباہی میں چلے جائیں, ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل مسئلہ یہ کہ تم انسان کب بنو. زیادتِ عاشورا اس لیے, زیادتِ عاشورا اس لیے اللہ کے دشمنوں کو پہچانو, ان کے خلاف جنگ کرنے کی طاقت ہو, چاہے وہ تمہاری زوجہ ہو چاہے وہ تمہارا اسٹیٹس سٹیزن شپ کا ہو, دونوں کو استعمال کرو اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے, دین کی نصرت کے لیے. اس لیے زیادتِ عاشورا. تو پھر یہ بالکل صحیح ہے, ہم لوگ سید الشہداء کے نام کو چھوٹی چیزوں میں استعمال کر رہے ہیں, سید الشہداء سے بڑے ہدف کیوں نہیں مانگتے؟ ماشاء اللہ الحمد للہ رب العالمین فرش عذاب کے اوپر ہیں, اللہ نصیب کیا ہم لوگوں کو, یقین فرمائیں ہم لوگوں کو نہیں معلوم بہت سارے کام جو خدا نے ہمیں دیے وہ کتنے بڑے ہیں اور ہمیں مل گئے. خدا نے بڑی نعمتیں دی ہیں ہم لوگوں کو. مجھے تقریباً یقین ہے اور کچھ روایات اس کی تائید میں بھی ہیں کہ جتنے بھی لوگ جنگ بدر میں تھے ان سب کو نہیں پتا تھا کہ جنگ بدر کون سی جنگ ہے, نہیں جانتے تھے. جنگ بدر میں تھے, بدریون میں سے تھے, بدریون کمالات میں سے, اور ان کو نہیں پتا تھا کہ جو جنگ بدر ہے کیا جنگ ہے. میں سمجھتا ہوں ہمارے ساتھ بھی ایسی ہوئی, ہم فرش عذاب پر ہیں, سید الشہداء کے نام پر ہیں, ہمیں نہیں پتا یہ کون سی جنگ بدر ہے, ہمیں نہیں معلوم. یہ شاید ہم قیامت میں سمجھ میں آئے گا, یا اس سے پہلے اگر عقل آئی تو سمجھ میں آئے گا کہ جو اللہ نے نعمت دی ہمیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے. جنہوں نے سمجھا ہے انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ ہماری شہر کے حیات ہے, ہمیں سمجھ نہیں آتی. اور یقین فرمائیے میں نے دیکھا جن لوگوں نے سید الشہداء کے نام پر گریہ کیا ہے اور جن لوگوں نے سید الشہداء کے نام پہ گریہ نہیں کیا ہے, انہوں نے زمین آسمان کا فرق, جنہوں نے سچے دلوں سے سید الشہداء کے لیے کیا وہ کچھ اور لوگ. اگر میں اس کو سوچتا ہوں تو پھر مجھے روایت اہل بیت کی سمجھ میں آتی ہے. فرمایا ہمارے شیعہ ہماری تین سے بنے, ہماری مٹی سے, ہمارے خمیر سے بنے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے نواسے کی شہادت پر